حماسۂ حسینی باب دوم مجلس نمبر ایک کربلا کے حادثے کے دو رخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا ونبینا ومولانا ابوالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اغدوا إلي ولا تنظروني۔ اے میری قوم، اگر میرا ٹھہرنا اور خدا کی آیتوں کا چرچا کرنا تم پر شاق و گراں گزرتا ہے تو میں خدا ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنا کام ٹھیک کر لو، تمہاری بات تم پر مخفی نہ رہے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ہماری گفتگو کا موضوع حسینی حماسہ ہے۔ میں سب سے پہلے لفظ حماسہ کی، جو فارسی زبان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، آپ کی خاطر وضاحت کر دوں۔ لفظ حماسہ کے معنی شدت اور سختی کے ہیں۔ کبھی یہ لفظ شجاعت اور حمیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شعر کے عالم شعروں کے مجموعے کا شعر کی اقسام اور مقاصد کے لحاظ سے الگ الگ نام رکھ دیتے ہیں۔ بعض نظموں کو غنائی، بعض کو حماسی یعنی رزمیہ، بعض کو واضی اور نصیحتی، اور بعض کو رسائی اور بعض کو مدحی کہتے ہیں۔ حافظ کی غزلیات اور دیوان سعدی کی، شمس تبریزی کا دیوان غنائی مجموعے ہیں، یعنی ان کا ہدف عرفان الہی ہے، لیکن کم سے کم نشیب کے لحاظ سے ان کی زبان عاشقانہ ہے۔ محبوب کے حسن اور کج ادائی کی باتیں ہیں، جدائی کے دکھ، شب ہجر کے طول اور وصل کے دنوں کے مختصر ہونے کے تذکرے ہیں۔ فکر بلبل ہمیں آنست کے گل شد یارش، گل در اندیشے کے چوں عشف کند در کارش، دل ربائی ہمیں آن نیست کے عاشق بکشند، خواجہ آنست کے باشد غم خدمت گارش۔ یہ غنائی شعر ہیں، اگرچہ آخر میں ایک بہت مزیدار اور بلند پایا عرفانی معنی تک رسائی ہو جاتی ہے۔ حافظ کا یہی طور ہے، اس شعر کے آخر میں کہتا ہے، صوفی سرخوش عزین است کے کج کرد کلاہ، بدو جام دیگر آشفتے شود دستارش۔ غنائی شعر زیادہ ہیں۔ شعر رسائی یا مرثیہ دین کے بزرگوں، دنیا کے دوسرے بڑے لوگوں اور ان لوگوں کے لیے جو خیر و برکت کا موجب رہے ہیں کہا گیا ہے۔ یہ شعر کی دوسری قسم ہے۔ جب برامکا پر زوال آیا تو جو شعرا ان کے یہاں سے فیضیاب ہوتے رہتے تھے، انہوں نے ان کی رسا میں قصیدے لکھے۔ خود اسی حافظ کا جوان بیٹا مر جاتا ہے تو اپنی اسی مخصوص زبان میں اس کا مرثیہ کہتا ہے، بلبلی خون جگر خرد و گلی حاصل کرد، باد غیرت بسدش حال پریشان دل کرد، توتی ای راب ہوائی شکری دل خوشبود، ناگہش سیل فنا نقش عمل باطل کرد، آہ و فریاد کی از چشم حسود ماہ و مہر، در لہد ماہ کان ابروئی من منزل کرد۔ رسائی اشعار زیادہ ہیں، مدح و خوشامد تو الا ماشاء اللہ، خصوصاً تملق اور چاپلوسی۔ حماسی اشعار کی قسم ایک اور ہی ہوتی ہے، جو صرف ایک مخصوص لہجہ قبول کرتی ہے۔ شعر حماسی وہ شعر ہوتا ہے جس سے غیرت، شجاعت اور مردانگی کی بو آتی ہے۔ یہ ایسا شعر ہوتا ہے جو روح کو تحریک دیتا ہے اور اسے جوش میں لے آتا ہے۔ مثلاً، تنے مردہ و گریے دوستاں، بے زندہ و تانے دشمناں، مرا آراید عزین زندگی کہ سالار باشم کنم مندگی۔ یہ تقسیم اشعار سے ہی خصوصیت نہیں رکھتی، بلکہ نثر کا بھی یہی ڈھنگ ہے۔ ہمارے یہاں حماسی یعنی رزمیہ نثریں زیادہ ہیں، غنائی نثریں، رسائی نثریں ہیں، طرح طرح کی نثریں ہیں۔ صفین کی لڑائی میں حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ کی فوجوں میں پہلی مٹ بھیڑ ہوتی ہے تو تو حضرت علی علیہ السلام لڑائی میں پہل کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور اس بات کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے مشکلات اور اختلافات کو دور کریں، بلکہ معاویہ اور اس کے حمایتیوں کو بات چیت کر کے راہ پر لے آئیں۔ لیکن اس وقت آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس نے پہل کر دی ہے اور جس مقام سے فرات کا پانی بھرا جاتا ہے اس پر پہرا بٹھا دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام باہمی گفت و شنید کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیغام بھیجتے ہیں کہ ابھی لڑائی کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرہ کریں، بلکہ مذاکرے سے یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بات دوسرے فریق نے منظور نہیں کی۔ اب اس کی وجہ سے یا تو حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب پیاس سے مجبور ہو جائیں یا پھر وہ لڑائی لڑیں جو دشمن نے شروع کر دی ہے۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سپاہ کے سامنے اس بات پر ناخوش اور برہم کھڑے ہیں، چند سطروں کا ایک مختصر سا خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں: قد استطعموکم القتال، یہ لوگ لڑائی کے بھوکے ہیں اور تم سے غذا مانگتے ہیں، لیکن تلوار کی کاٹ کی غذا۔ فاقروا علی مذلۃ وتأخیری محلہ او رو السیوف من الدماء ترعو من الماء۔ اے میرے سپاہیوں، میں نہیں کہتا کہ تم جاؤ اور لڑو، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جاؤ، ان دو طریقوں میں سے ایک کا انتخاب کرو، یا ذلت اختیار کر لو کہ وہ پانی بند کر دیں اور تم دیکھتے رہو، یا یہ کہ تم اپنی تلواروں کی پیاس ان نامعقولوں کے خون سے بجھاؤ تاکہ تم خود بھی سیراب ہو سکو۔ فالموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین، زندگی یہ ہے کہ تم مر جاؤ لیکن باوقار اور باعزت رہو، اور مرنا یہ ہے کہ تم زندہ رہو لیکن سر پر دھولیں کھاتے رہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ایسی باتوں سے وہ جوش دلایا کہ دو گھنٹے کے اندر اندر دشمن کو فرات کی گھاٹ سے اتنی دور تک مار بھگایا کہ پھر دشمن پیاس کے مارے ہانپنے لگا۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ دیا کہ تم انہیں روزانہ اجازت دے دیا کرو کہ آئیں اور پانی لے جائیں۔ لشکریوں نے کہا: انہوں نے تو پانی ہی نہیں دیا تھا، ہم بھی انہیں پانی نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: نہیں، یہ غیر انسانی فعل ہے، پانی کو استعمال کرنے کا ہر جاندار کو حق ہے، اس لیے پانی مت بند کرو۔ تو معلوم ہوا کہ حماسی بات یعنی رزمیہ بات بھی ہوتی ہے، جس میں غیرت، شجاعت اور مردانگی کی خوشبو، ڈٹ جانے اور مقابلہ کرنے کی کیفیت ہو۔ جب شعر یا نثر میں یہ خصوصیات پائی جائیں تو اسے حماسی یعنی رزمیہ کہیں گے۔ یہی قسمیں سرگزشتوں، سانحوں اور تاریخوں کی بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں غنائی سانحے بھی ہیں، وائزی اور نصیحتی سانحے بھی ہیں، رسائی سانحے بھی ہیں اور حماسی یعنی رزمیہ سانحے بھی ہیں۔ ایک سرگزشت پوری کی پوری صرف غنائی ہے، وہ غنا کی بو دیتی ہے، عشق ہے۔ آپ شاید رسالے بھی کم و بیش پڑھتے رہتے ہیں، ان میں سچا قصہ ہو یا افسانہ، حقیقت اور افسانے کو کیسے آپس میں خلط ملط کرتے ہیں، سب غنائی داستان ہوتی ہے۔ اب یہ ساری غنائی داستان اس قوم کے کانوں میں پڑ رہی ہے، کیا چیز اندر آ رہی ہے میں نہیں جانتا۔ رسائی داستانیں جنہیں اصطلاح میں المیہ یعنی ٹریجڈی کہتے ہیں زیادہ ہیں۔ اگر آپ اخبار کے وہ صفحات پڑھیں جن پر حادثات کی خبریں ہوتی ہیں تو آپ اسی قسم کے واقعات دیکھیں گے۔ داستان راستان، سبق آموز داستانیں بھی وہ داستانیں ہوتی ہیں جن میں نصیحت ہوتی ہے، وہ بھی سبق آموز داستانیں ہیں۔ خود شخصیتوں کی بھی یہی قسمیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی شخصیت حماسی یعنی رزمیہ ہوتی ہے اور ان کی روح رزمیہ ہے، بعض کی روح تمنائی ہوتی ہے، بعض کی روح بنیادی طور پر رسائی ہوتی ہے، آہو فریاد ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی روحوں کی شکلیں نصیحتوں، ہدایتوں اور وعظوں کی شکل ہوتی ہے۔ اب ہم مختصر طور پر حماسے کے معنی سمجھ گئے ہیں، اس لیے حسینی حماسے کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام کا سانحہ حماسی ہے یا نہیں؟ حسین بن علی علیہ السلام کی شخصیت حماسی ہے یا نہیں؟ ہمیں حسین بن علی علیہ السلام کی شخصیت کو پہچان لینا چاہیے، جو ہمارے لیے ایک انسانی شخصیت ہے، جس کے نام پر ہم ہر سال وقت صرف کرتے ہیں، روپیہ خرچ کرتے ہیں اور کتنے ہی دن تک کام نہیں کرتے۔ ان خصوصیات کی روح سے آپ علیہ السلام کی شخصیت حماسی ہے یا نہیں؟ کیا ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کی سرگزشت کو حماسی سمجھیں یا المیہ یا مصیبت، رسا اور ضائع یعنی بے مصرف سمجھیں؟ یہاں ہمیں تھوڑی سی وضاحت کر دینی چاہیے۔ جن رزمی شخصیتوں کے لیے رزمیہ نظمیں کہی گئی ہیں ان کے نسلی اور قومی پہلو ہوتے ہیں. یہ بات رستم اور اسفندیار جیسی افسانوی شخصیتوں یا ایران کی تاریخ کے جلال الدین خوارزم شاہ کسی حقیقی شخصیتوں کے بارے میں عام ہے. عام طور پر ایک قوم کے حقیقی اور افسانوی ہیرو چونکہ اس قوم سے منسوب ہوتے ہیں اس لیے یہ افراد قوم کے جذبات ابھارتے ہیں. بنیادی طور پر پہلوان کو پسند کرنا اور ہیرو کے گن گانا انسان کے خمیر میں ہے, خاص کر جب ہیرو اس انسان سے تعلق بھی رکھتا ہو جو اس پر فخر کرنا چاہتا ہے. کشتی کے ان پہلوانوں کے حق میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ واقعی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, یا جس ہیرو نے کوئی بہت بھاری وزن اٹھا لیا ہو اور ریکارڈ توڑ دیا ہو, یا مثلا عالمی ریکارڈ سے 3 کلو گرام زیادہ وزن اٹھا لیا ہو, اس پر لوگ کتنے ہی پھول نچھاور کرتے ہیں. یا اس پہلوان کے حق میں جس نے کشتی لڑی ہو اور اپنے حریف کو کسی ترکیب سے فنی شکست دے دی ہو, پرخلوص جذبات ظاہر کرتے ہیں. یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہیرو دوستی اور ہیرو پرستی انسانی خمیر میں ہے, اور اس سلسلے میں وہ دوسرے ہیرو کے نہیں اپنی ہی قوم و ملت کے ہیرو کے گن گاتا ہے. بین الاقوامی کشتیوں میں ہر قوم کے لوگ جو ان مقامات پر موجود ہوتے ہیں, اور وہ بھی جو صرف ریڈیو سے سنتے اور ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں, سب کے سب اپنے اپنے ہی ہم وطنوں کے لیے جذباتی کشش رکھتے ہیں جو اپنے وطن اور قوم کے لیے اعزاز و افتخار کماتے ہیں. ہم جس وقت رستم, اسفندیار اور افراسیاب کی داستانیں اور اسی قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں تو چونکہ یہ کہتے ہیں کہ افراسیاب ماوراء النہر کے علاقے اور ایک غیر قوم کا فرد تھا اور رستم ایرانی قوم سے تعلق رکھتا تھا, لہذا ہمارا دل از خود یہ چاہنے لگتا ہے کہ جیت رستم کی ہی ہو. اور افسانہ نگار نے بھی داستانوں اور افسانوں کو اسی طرح تشکیل دیا ہے کہ ہماری دلی خواہش کے مطابق ہو جائیں, یعنی ہمیشہ دوسرا فریق مغلوب اور محکوم ہو اور یہ فریق غلبہ پائے اور جیت جائے. یہ رزمیے قومی رزمیے ہیں, یعنی ایک مقررہ قوم اور نسل اور ایک مقررہ پانی اور مٹی سے مخصوص ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں بات اس سے مختلف ہے. امام حسین علیہ السلام ایک رزمی شخصیت تو ہیں لیکن ایسی نہیں جیسی جلال الدین خوارزم شاہ کی ہے, اور نہ رستم جیسی افسانوی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت حماسی ہے لیکن انسانیت کا رزمیہ, بشریت کا رزمیہ ہے, قومیت کا رزمیہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی بات, امام حسین علیہ السلام کا عمل, امام حسین علیہ السلام کا سانحہ, امام حسین علیہ السلام کی روح, غرض امام حسین علیہ السلام کی ہر چیز جوش ہے, جذبہ ہے, سبق ہے, قوت آفرین ہے. لیکن کس قسم کی قوت آفرین, کس قسم کا سبق؟ کیا اس لحاظ سے جیسے کوئی کسی خاص قوم سے منسوب ہوتا ہے, یا اس لحاظ سے کہ مشرقی ہے, یا اس پہلو سے جیسے کوئی عرب ہے اور غیر عرب ہے, یا بعض ایرانیوں کے قول کے مطابق اس اعتبار سے کہ آپ علیہ السلام کی بیوی ایرانی ہیں؟ بنیادی طور پر امام حسین علیہ السلام کے وجود میں اس قسم کا کوئی رزمیہ نہیں مل سکتا. چنانچہ امام حسین علیہ السلام کے نا پہچانے جانے کی وجہ بھی یہی ہے, چونکہ ان کا حماسہ رزمیہ اس قسم کے رزمیوں سے مختلف اور بلند تر ہے, انہیں کم ہی لوگ پہچان سکتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصلیت کیا ہے. آپ سخت رزمی ہونے کے لحاظ سے اور رزمی کی بلندی اور رفت کے لحاظ سے اوروں سے بالکل مختلف تھے, قومی اور ملی نقطۂ نظر سے نہیں بلکہ انسانی نقطۂ نظر سے. حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام کی شخصیت جیسی دنیا کی کوئی ایک بھی رزمی شخصیت پیش نہیں کر سکیں گے. امام حسین علیہ السلام انسانیت کا ترانہ ہے, انسانیت کا نغمہ ہے, اس وجہ سے اپنی نظیر نہیں رکھتے. میں یہ بات جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی مثال نہیں ملتی. آپ کو دنیا میں حسین بن علی علیہ السلام کا سا رزمیہ نہیں مل سکتا, چاہے اس کو قدرت اور قوت کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے اور چاہے اس کو بلندی اور رفت اور اس کے انسانی ہونے کے نقطۂ نظر سے ڈھونڈتے رہیے. بدقسمتی سے ہم لوگ اس رزمیے کو پہچان نہیں پائے ہیں, اس کی قدر و قیمت اور وقار و شرافت کو سمجھ نہیں پائے ہیں. عاشور کے سانحے اور کربلا کی تاریخ کے دو صفحے ہیں, ایک صفحہ سفید اور نورانی ہے اور دوسرا صفحہ کالا اور تاریک، دونوں صفوں کی مثال نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہوگی تو بہت کم. اس کا سیاہ اور تاریک صفحہ اس لحاظ سے تاریک اور سیاہ ہے کہ ہم کو اس میں صرف بے مثال جرم و گناہ نظر آتا ہے. ایک بار حساب لگایا تو میں نے اس جرم و گناہ کی پستی اور گراوٹ کی بظاہر 21 قسمیں پائیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی ایسا جرم بھی ہو سکتا ہے جس کی اتنی قسمیں ہو سکیں. البتہ صلیبی جنگوں کی تاریخ میں پوری اقوام کے جرائم نہایت حیرت انگیز ملتے ہیں. چنانچہ اب میں یہ کہنے کی جرات بھی نہیں کر سکتا کہ کربلا کا سانحہ جرائم کی کثرت کے لحاظ سے اپنی نظیر نہیں رکھتا، کیونکہ میرا دھیان ایک طرف تو صلیبی جنگوں میں جرائم کی طرف جاتا ہے جس کا عیسائیوں نے ارتکاب کیا تھا، اور دوسرے ان جرائم کی طرف جو ہر یورپی قوم نے اسلامی اندلس میں کیے تھے. وہ بھی بہت حیرت انگیز تھے. مرحوم آیتی کی کتاب تاریخ اندلس پڑھیے، جسے یونیورسٹی نے چھاپ دیا ہے. یہ کتاب نہایت تحقیقی اور سبق آموز ہے. اس کتاب میں لکھا ہے، یورپیوں نے 100,000 عورتوں، مردوں اور بچوں کو اجازت دے دی کہ وہ جہاں چاہیں چلے جائیں. جب یہ لوگ چل دیے تو یورپی پچھتائے. یہ شاید انہیں جانے کی اجازت دے کر شروع ہی سے دھوکہ دیا تھا. بہرحال ان تمام 100,000 نفوس کو قتل کر کے ان کے سر قلم کر لیے. مشرق کا انسان ارتکاب جرم میں مغربی باشندے کی برابری نہیں کر سکتا. آپ مشرق کی پوری تاریخ دیکھ جائیے، آپ کو دو جرم حکومت بنی امیہ میں بھی نہیں ملیں گے. ایک جیتے جاگتے انسان کو پھونک ڈالنا اور دوسرے عورتوں کا قتل عام کرنا. لیکن مغرب کی سرزمین میں یہ دونوں قسم کے جرائم بکثرت دیکھنے میں آتے ہیں. عورتوں کا قتل عام مغرب کی تاریخ کا ایک عام واقعہ ہے. اب بھی آپ یقین نہ کیجئے گا کہ ان میں انسانی روح موجود ہے. جو کچھ ویتنام میں ہو رہا ہے وہ صلیبی جنگوں اور ہسپانوی جنگوں کی ذہنیت کا تسلسل ہے. یہ فعل کہ کچھ لاکھ جیتے جاگتے انسانوں کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا جائے، چاہے وہ لوگ قاتل ہی کیوں نہ ہوں، مشرق کے رہنے والے نہیں کر سکتے. اہل مشرق سے ایسا جرم سرزد نہیں ہو سکتا. اس کا ارتکاب صرف 20ویں صدی عیسوی کے اہل مغرب ہی کر سکتے ہیں. یہ جرم صرف مغرب والوں ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ صحرائے سینا میں ہزاروں سربازوں کو روٹی پانی نہیں دیتے تاکہ وہ بھوک سے مر جائیں، کیونکہ انہیں قید میں رکھنے پر غذا دینا پڑے گی. اہل مشرق اس قسم کا جرم نہیں کر سکتے. فلسطینی یہودی مغربی یہودی سے 100 گنا شریف ہوتا ہے. اگر فلسطین کے لوگ اسی فلسطینی قوم کے یہودی ہوتے تو یہ جرائم سرزد نہیں ہوتے. یہ جرائم سب مغربی یہودی کے جرائم ہیں. بہرحال میں یہ کہنے کی تو جرات نہیں کر سکتا کہ کربلا سا گھناؤنا جرم دنیا میں سرزد ہی نہیں ہوا ہے. البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ مشرق کی سرزمین میں سرزد نہیں ہوا ہے. اس نقطۂ نظر سے کربلا کا سانحہ ایک جرم اور ایک المیہ ہے، ایک مصیبت ہے، ایک مرثیہ ہے. ہم جب اس صفحے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں بے گناہوں کا قتل دیکھتے ہیں، جوانوں کا قتل دیکھتے ہیں، دودھ پیتے بچے کا قتل دیکھتے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں میں لاشوں کی پامالی دیکھتے ہیں، ایک انسان کو پانی نہ پلانا دیکھتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو کوڑے کھاتا دیکھتے ہیں، قیدی کو بے کجاوا اونٹوں پر سوار کراتے دیکھتے ہیں. اس نقطۂ نظر سے اس حادثے کا ہیرو کون ہے؟ ظاہر ہے جس وقت ہم اس حادثے کے جرم کے پہلو پر نگاہ ڈالتے ہیں تو جو شخص مظلوم نظر آتا ہے وہ ہیرو نہیں ہے، وہ بے بس مظلوم ہے. اس حادثے کا ہیرو اس نقطۂ نظر سے یزید بن معاویہ ہے، عبیداللہ ابن زیاد ہے، عمر ابن سعد ہے، شمر ابن ذوالجوشن ہے، خولی ہے، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں. اسی لیے جب ہم اس تاریخ کے سیاہ صفحے کا مطالعہ کرتے ہیں تو صرف انسان کا جرم اور مرثیہ ہی دیکھتے ہیں. اب اگر ہم شعر کہنا چاہیں تو کیا کہیں؟ مرثیہ کہیں، کیونکہ مرثیہ کے سوا اور کوئی بات بھی نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے، زآن تشنگان ہنوز بے عیوق می رسد فریاد العطش ز بیابان کربلا. تو کیا عاشور کی تاریخ میں صرف یہی صفحہ ہے؟ کیا فقط مرثیہ ہے، فقط مصیبت ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے؟ ہماری غلطی یہی ہے. اس تاریخ کا ایک اور صفحہ ہے. اس صفحے کا ہیرو معاویہ کا بیٹا نہیں ہے, زیاد کا بیٹا نہیں ہے, سعد کا پسر نہیں ہے, شمر نہیں ہے. اس میں ہیرو امام حسین علیہ السلام ہے. اس صفحے میں کوئی جرم نہیں ہے, المیہ نہیں ہے, بلکہ حماسہ ہے, فخر اور روشنی ہے, حقیقت اور انسانیت کا جلوہ ہے, حق پرستی کی چمک دمک ہے. اس صفحے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بشریت کو اپنے آپ پر ناز کرنے کا حق ہے. لیکن جب ہم سیاہ صفحے پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں انسانیت کا سر جھکا ہوا ہے, اور وہ اپنے آپ کو اس آیت کے مصداق پاتی ہے جو کہتی ہے, قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یقیناً جبرائیل امین اس خدائی اعلان کے مقابلے میں جس میں خدا نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ سوال نہیں کرتے, لیکن فرشتوں کی جماعت جو انسانیت کا صرف سیاہ صفحہ دیکھ رہی تھی اور دوسرا صفحہ نہیں دیکھ رہی تھی, خدا سے یہ سوال کر بیٹھی کہ کیا تو زمین پر ایسے لوگوں کو مقرر کرنا چاہتا ہے جو فساد برپا کریں اور خون بہائیں؟ اور خدا نے ان کے جواب میں فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایک صفحہ ایسا صفحہ ہے جس پر فرشتہ اعتراض کرتا ہے تو انسان سر جھکا لیتا ہے, اور دوسرا صفحہ ایسا ہے جس پر بشریت ناز کرتی ہے. ہم کربلا کے سانحے کا اس کے کالے صفحے کے نقطہ نظر سے ہی کیوں مطالعہ کریں؟ ہمیشہ کربلا کے جرائم ہی کیوں گناتے جائیں؟ ہم ہمیشہ امام حسین بن علی علیہ السلام کا مطالعہ اس پہلو سے کیوں کرتے رہیں جو قاتلوں کے جرائم سے متعلق ہے؟ ہم امام حسین بن علی علیہ السلام کے نام سے ان نعروں کو کیوں نسبت دیں اور کیوں لکھیں جو عاشور کے تاریخ صفحے سے حاصل کیے جائیں؟ ہم اس قصے کے روشن صفحے کا مطالعہ کم کیوں کرتے ہیں جبکہ اس داستان کا حماسی پہلو اس کے جرمیاں پہلو سے 100 گنا بھاری ہے, اس کی چمک دمک اس کی تاریکی سے کہیں زیادہ ہے. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ حسین بن علی علیہ السلام کے ایک جانی دشمن ہم بھی ہیں جو اس تاریخ کا صرف ایک ہی صفحہ پڑھتے ہیں اور دوسرا صفحہ نہیں پڑھتے. امام حسین علیہ السلام کے وہ لوگ بھی قاتل ہیں جنہوں نے اس تاریخ کے مقصد میں تحریف اور تبدیلی کر دی ہے اور کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو دشمنوں نے ایک ہی دن قتل کر ڈالا اور ان کا سر ان کے تن سے جدا بھی کر دیا, لیکن امام حسین علیہ السلام فقط ایک جسم ہی نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام ہماری تمہاری طرح نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ذات ایک مکتب ہے جو آپ علیہ السلام کی موت کے بعد اور زیادہ زندہ ہو جاتا ہے. بنی امیہ کی حکومت سمجھتی تھی کہ حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا اور بات ختم ہو گئی, لیکن یہ بات بڑی دیر سے سمجھ میں آئی کہ مردہ حسین علیہ السلام ان کے لیے زندہ حسین علیہ السلام سے زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک ہیں. امام حسین علیہ السلام کی قبر روحانیوں کا کعبہ ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھی یزید سے یہی کہا تھا, تو نے غلطی کی ہے. فَقِدْ قَيْدَكَ وَسْعَ سَعْيَكَ نَاصِبْ جَهْدَكَ فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَلَا تُمِیتُ وَحْيَنَا. تو اپنی اسکیم پر عمل کر لے, لیکن اطمینان رکھ, تو میرے بھائی کو قتل کر کے مٹا نہیں سکتا. میرے بھائی کی زندگی کا انداز ہی دوسرا تھا, وہ مرا نہیں ہے اور بھی زندہ ہو گیا ہے. اس وقت آج کے سے مرثیہ گو نہیں تھے. کمیت مرثیہ گو تھا, دیبل خزائی مرثیہ گو تھا. وہی دیبل خزائی جس نے کہا تھا کہ میں 50 سال سے اپنی صلیب اپنے کاندھے پر اٹھائے پھر رہا ہوں. وہ ایسا مرثیہ کہتا تھا کہ اموی اور عباسی سلاطین کے تخت ہلا دیتا تھا. وہ محتشم نہیں تھا. ہمارے شاعروں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذمہ دار آسمان کو ٹھہرایا ہے. کمیت اس قسم کا شاعر نہیں تھا. وہ ایک قصیدہ کہتا تھا تو دنیا کو لرزا دیتا تھا. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ سے, حسین علیہ السلام کے نام سے اور حسین علیہ السلام کے مرثیے سے. انہوں نے دیکھا، عجب، ہمارے لیے قبر امام حسین علیہ السلام بھی ایک مصیبت ہے. لہذا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ علیہ السلام کی قبر برباد کر دی جائے. قبر ڈھا دی گئی، اس کے تمام نشانات مٹا ڈالے، زمین کی اونچائی نیچائی دور کر کے زمین ہموار کر دی گئی، قبر کی جگہ اس طرح پانی بھر دیا گیا کہ کسی کو پتہ نہ چل پائے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کس مقام پر واقع ہے. لیکن کیا ایسا ہو گیا؟ لوگ وہاں اور زیادہ پہنچنے لگے. خود متوکل کے یہاں ناچنے گانے والیوں کی ایک سردار ملازم تھی. ایک بار متوکل کو اس سے کوئی کام پڑ گیا، اسے بلوایا. لوگوں نے بتایا کہ نہیں ہے. پوچھا کہاں گئی ہے؟ کہا سفر پر گئی ہے. جب کچھ عرصے کے بعد پلٹی تو متوکل نے اس سے پوچھا کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ مکے کی زیارت کو گئی تھی. متوکل بولا، یہ مکے کی زیارت کا وقت تو نہیں ہے، نہ بقرعید کا مہینہ ہے کہ حج ہو، اور نہ ماہ رجب ہے کہ عمرہ ہو. اس نے اصرار کیا کہ سچ سچ بتا کہاں گئی تھی. آخرکار اسے معلوم ہو گیا کہ یہ عورت حسین بن علی علیہ السلام کی زیارت کو گئی تھی. متوکل آگ بگولا ہو گیا، لیکن سمجھ گیا کہ حسین علیہ السلام کا نام بھلایا نہیں جا سکتا. میں نہیں جانتا کہ کس قاتل یا کن قاتلوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر دوسری شکل میں وار کیا کہ حسین بن علی علیہ السلام کے مقصد میں ہی تحریف کر ڈالی، اور وہی خرافات جو عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، حسین بن علی علیہ السلام کے متعلق بھی کہہ اٹھے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس لیے جان دی کہ امت کے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیں. یعنی ہم گناہ کریں اور چین سے رہیں. امام حسین علیہ السلام اس لیے قتل ہوئے کہ اس وقت تک گنہگار کم تھے تو زیادہ ہو جائیں. لہٰذا اس تحریف کے بعد سوائے اس کے اور کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی تھی کہ ہم اس سانحے کا سیاہ اور تاریخ صفحہ ہی پڑھتے رہیں، صرف رسا اور مرثیہ ہی دیکھتے رہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تاریخ صفحہ نہ دیکھا جائے، دیکھا جائے، ضرور دیکھا جائے، بلکہ خوب پڑھا بھی جائے. البتہ یہ مرثیہ حماسے کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے. یہ جو کہا گیا ہے کہ امام حسین بن علی علیہ السلام کا سوگ ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، بالکل درست ہے، اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہے، اور ائمہ اطہار نے بھی اس کی وصیت کی ہے. یہ سوگ اور مصیبت بلانی نہیں چاہیے، یہ ذکر، یہ یاد محو و فراموش نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر ہمیشہ آنسو بہاتے رہنا چاہیے. لیکن ایک ہیرو کے سوگ میں آنسو بہانے چاہیے تو پہلے امام حسین علیہ السلام کا آپ کے سامنے ہیرو ہونا طے پائے، اور پھر آپ ہیرو کے غم میں روئیں، ورنہ ایک ضائع ہو جانے والے بیچارے، مجبور اور مظلوم پر رونا کیا؟ اس کے لیے پوری قوم کا رونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ہیرو کے سوگ میں روئیے تاکہ آپ ہیرو کے جذبات پیدا کر سکیں، تاکہ ہیرو کی روح کا ایک عکس آپ کی روح پر پڑے اور آپ میں بھی کسی حد تک حق اور حقیقت کے بارے میں غیرت و حمیت پیدا ہو سکے، آپ بھی انصاف طلب ہو سکیں، آپ بھی ظلم اور ظالم سے جنگ کریں، آپ بھی آزادی کے طلبگار ہوں، آزادی کے احترام کے قائل ہوں. آپ کو بھی یہ خیال آئے کہ عزت نفس کیا چیز ہوتی ہے، شرافت اور انسانیت کیا ہوتی ہے، کرامت یعنی بزرگی اور عظمت کسے کہتے ہیں. جب ہم حسینی تاریخ کا روشن صفحہ پڑھ لیں گے تب ہی ان کے سوگ کے پہلو سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ورنہ بیکار ہوگا. ہم یوں سوچتے ہیں کہ حسین بن علی علیہ السلام اس دنیا میں یہ امید رکھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہمدردی کریں. یا نعوذ باللہ، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا 1400 سال کے بعد بھی پروردگار کی رحمت کے قرب میں ये आस लगाए बैठी हैं कि चार टूटे फूटे शिकस्ता और दरमांदा आदमी इनके लिए रोएं, ताकि इनके दिल को तसल्ली और दिलासा दे सकें। चंद साल पहले मैंने एक किताब में देखा था कि मुसन्निफ़ ने हज़रत इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मवाज़ना किया था। इसने लिखा था कि ईसाइयों का अमल मुसलमानों के अमल से बेहतर और अफजल है, क्योंकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन जश्न करते हैं और ख़ुशी मनाते हैं, लेकिन शिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन मरसिये पढ़ते और रोते हैं। इन लोगों का अमल उन लोगों के अमल से इसलिए अफजल है कि वो शहादत को हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की नाकामी नहीं कामयाबी समझते हैं, और चूँकि कामयाबी समझते हैं इसलिए खुशी मनाते हैं। लेकिन मुसलमान शहादत को हजीमत जानते हैं, और चूँकि हजीमत जानते हैं रोते पीटते हैं। लिहाजा वो कौम मुबारक है जो शहादत को कामयाबी समझती है और जश्न मनाती है, और इस कौम पर अफसोस है जो शहादत को शिकस्त गर्दानती है और इसकी खातिर मरसिया ख्वानी करती है। इसका जवाब ये है कि अव्वल तो मसीही दुनिया जो इस शहादत की खुशी मनाती है, इसकी तह में वो फजूल अकीदा कार फरमा है जिसके रूह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए मारे गए हैं कि हमारे गुनाहों का बोझ अपने ज़िम्मे ले लें। अब चूँकि वो अपने ख्याल खाम में हल्के फुलके और गुनाहों से पाको साफ हो चुके हैं, लिहाजा जश्न मनाते हैं। हकीकत में वो अपने ख्याल के मुताबिक अपना बोझ हल्का होने की खुशी मनाते हैं, और ये महज फजूल सी बात है। दूसरे इस्लाम और तहरीफ शुदा मसीहियत का वो फ़र्क है कि इस्लाम एक इज्तमाई दीन है और मसीहियत एक ऐसा दीन है जिसमें सब कुछ अखलाकी नसाए हैं। दूसरी तरफ ये बात है कि किसी सानहे पर हम कभी एक फ़र्द की हैसियत से नज़र डालते हैं और कभी इज्तमाई हैसियत से। इस्लाम के मुताबिक इमाम हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम की शहादत एक फ़र्द के नुक्ते नज़र से कामयाब थी। हज़रत हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम के लिए शहादत हार थी या जीत, हर मुसलमान कहेगा जीत थी, और ख़ुद हज़रत अलैहिस्सलाम ने पहले ही दिन फरमा दिया था, खुत्तल मौतु अला वुल्दी आदमा मुखत्तल कलादती अला जीदिल फताती वमा औलहनी इला इस्लाफी इश्तियाक याकूबा इला यूसुफ। एक इंसान की नज़र से और ख़ुद शहीद की नज़र से शहादत कामयाबी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि मसीही ही कहें, तकरीबन 1350 साल पहले ख़ुद इस्लाम के पेशवाओं ने भी ये बात कही है। हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सर पर जिस वक्त तलवार लगती है और अबरू तक उतर आती है, इस वक्त आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल्लाही मा फज्जअनी मिनल मौती वारिदुन करिहतुहु औ तालिउन अनकरतुहु वमा कुंतु इल्ला कक़ारिबी वर्दिन व तालिबी वज्दिन। खुदा की कसम, ये नागहानी मौत जो मुझे आई है और ये नागहानी वार जो मैंने खाया है मुझे बिल्कुल नागवार नहीं है। मैं तो इस पर फ़ख्र करता हूँ और इस दिन की तमन्ना रखता था। खुदा की कसम, मेरी मिसाल इस आशिक किसी है जो अपने माशूक के पास पहुँच गया हो। बकौल शायर, दीदार यार गायब दानी चे ज़ौक दारद, अबरे किदर बयाबां बरतश नई बिबारद। इस चोट खाने की हालत में मेरी मिसाल इन लोगों की सी है जो अंधेरी रात में पानी ढूंढते फिरते हैं और अचानक पानी तक पहुंच जाते हैं। दोष वक्त सहर अज गुस्से निजातम दादंद, अंदर मयान जुल्मत शब आ बेहयातम दादंद। ये बात तो हुई एक शख्स और एक फ़र्द के नुक्ते नज़र से, लेकिन इस्लाम का और पहलू भी है। वो मामलात का हमेशा सिर्फ शख्सी पहलू से ही मुताल्लिया नहीं करता, बल्कि इज्तिमाई पहलू से भी मुताल्लिया करता है। इज्तिमाई पहलू से नीज़ इस जाविये से कि जिन लोगों ने इसका इर्तिकाब किया है इस्लामी माशरे में एक जवाल का मजहर थे, इसलिए इसे बराबर याद रखना चाहिए ताकि लोग پھر ایسے گھناؤنے فعل کا ارتکاب نہ کریں۔ یہ وہی افسوس اور پچھتاوا ہے جو ایک قوم کہتی ہے، ہم مسلمانوں نے ایسا کام کیا، ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے ایسا کام کیا تھا، ہم اب پھر ایسا کام نہیں کریں گے۔ دوسرے، یہ موضوع اسلامی اور انسانی جذبات کے تزکیے اور صفائی کے لیے بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے صحیح طریقے سے سمجھیں۔ آج وہ دن نہیں ہے کہ آدمی پانی میں سر چھپا لے، ہمیں اپنے مذہبی طور و طریقوں میں اصلاح کرنی چاہیے، اپنے مذہب میں نہیں بلکہ اپنے کاموں میں، اپنی غلطیوں اور غلط فہمیوں میں جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔